وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب لاہور تشریف لے گئے ہیں، کراچی میں نہیں ہیں، وہ اس لیے آج تشریف نہیں لا سکے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شعبان المعظم کا آخری اتوار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اصلاحی بیان پھر رمضان المبارک میں نہیں ہوتا، اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہی اب اس کا سلسلہ دوبارہ جڑے گا. لہذا اس اعتبار سے یہ آخری اتوار بھی ہے. دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ایک رمضان المبارک سے متعلق ہے خاص طور پر، اور دوسرے میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو، یعنی جنوں کو اور انسانوں کو، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو اگر یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے یوں حکم فرما دیتے کہ تم بس ہر وقت سجدے میں ہی رہا کرو، یا ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہا کرو، یا ہر وقت رکوع میں ہی رہو، اور پھر اگر تھوڑا سا وقت کھانے پینے کا نکال لو، اگر یہ حکم دے دیتے تو بھی یہ ظلم نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمارے خالق و مالک ہیں اور ہم ان کے بندے ہیں، اور ہمیں اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کے اوقات میں کہا کہ نماز پڑھ لو، روزے کے زمانے میں روزے رکھ لو، مال ہے تو حج کر لو، مال ہے تو زکوٰۃ دے دو، اور اسی طریقے سے باقی اپنے دنیاوی جو کام ہے وہ بھی کرتے رہو. تو کیسے مہربانی کے معاملے فرمائے. اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے، جو کہ عبادت ہے، ہم نے اس کو تو بھلا دیا. اللہ نے جو تھوڑا بہت دنیا کا کام کرنے کے لیے ہمیں کہا تو اس میں ایسے مست ہو گئے اور اتنے مگن ہو گئے کہ اب عبادت کی طرف آتے ہوئے دل نہیں چاہتا. یعنی سارے اوقات تجارت کے لیے، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے، اب یہ معاملہ ہے. حالانکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان کا سودا کر لیا ہے، ہمیں خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اللہ نے ہمارا مال، ہماری جان، یہ خرید لی ہے ہم سے کہ تم میرے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرو، اپنا مال بھی لگاؤ، اور بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، اور جو آدمی کسی کے ہاتھ بک جائے، خریدار جو چاہے سلوک کرے. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں کہ باوجود اس کے کہ بکے ہوئے ہونے کے، جس کے ہاتھ بکے ہیں اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، تابع داری نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین ہیں، انہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگرچہ ان کی زندگی کا مقصد، مقصد تخلیق میری عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو جو تھوڑی بہت میں نے ڈھیل دی ہے کہ تم اپنے کام بھی کر لیا کرو، تجارت بھی کر لیا کرو، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر لیا کرو. تو اب انہوں نے سارا معاملہ اس طرف کر دیا اور عبادت کی بات کو بھول گئے. حالانکہ دیکھو بھائی, جہاں تک رزق کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, ایک چوپایا ایک جاندار ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو. تو جس کی ذمہ داری اللہ نے لی, اس کی ذمہ داری بتائیے کہ کیا وہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ نے جس کی ذمہ داری لی ہو جس چیز کی, تو کیا وہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ ہمارا اپنے ذمہ رکھا ہے, اللہ نے ذمہ میں لے لیا ہے کہ رزق میں تمہیں دوں گا, لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت کے لیے. تو مقصد تو ہمارا پیدائش کا عبادت ہے, ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا اور جو کام اللہ رب العزت کا تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. اب رزق کا بار یا رزق کا بوجھ ہم نے اپنے اوپر لے لیا کہ ہم جب تک کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. جو کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ چھوڑ دیا. بہرحال 11 مہینے ہم اسی تگودو میں رہتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بس تجارت میں تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کرتے رہیں. کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ رات دن اسی فکر میں لگا ہوا ہے, کوئی امپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان فکرات میں گھلا ہوا ہے اور ناکو ناک ڈوبا ہوا ہے, اس سے نکل بھی نہیں سکتا. اس قدر ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں دھنسا لیا ہے, غرق کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ احسان کا فرمایا کہ میرے بندو 11 مہینے تم مجھ سے دور رہتے ہو, میرا قرب تمہیں حاصل نہیں ہے, لیکن 1 مہینہ میں نے تمہارے لیے ایسا رکھا ہے کہ اگر تم اس 1 مہینے میں مجھ سے قریب ہو جاؤ تو 11 مہینے کی تلافی ہو جائے گی. کیسا عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے, کہ اگر اس 1 مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جی جان سے اس کی عبادت کر لیں, اس کو راضی کر لیں, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس مہینے کو گزار لیں, تو انشاءاللہ 11 مہینے کا ازالہ ہو جائے گا, تلافی ہو جائے گی. آخر کوئی تو وجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق رہتے تھے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے. وہ جو ہم نے اور آپ نے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو وجہ ہوگی کہ 2 مہینے پہلے سے اشتیاق ہے کہ ہمیں رمضان میں داخل فرما دیجئے, کیونکہ اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں اس مہینے میں. رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, راستے کے روڑے ہٹ جاتے ہیں, رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. اب بندہ اگر چاہے اللہ کی طرف بھاگ کر جانا تو اللہ رب العزت کے راستے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. بھاگ کر دوڑ کر جاؤ اللہ کی طرف اور مقصود اصلی حاصل کر لو, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب یہ مہینہ اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا اور ہم اس میں داخل ہو جائیں گے, اور ہماری دعا جو ہم نے کی ہے انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل کر لے گی, کہ جس پہ ہم نے خود اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. اب جب رمضان آ جائے اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے, تیاری تو ابھی سے ہو, مستعد تو ہم ابھی سے ہو جائیں کہ بھائی رمضان المبارک میں ہم کیا کچھ مؤخر کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے مدارس دینیہ میں عام طور پر رواج اسی بات کا ہے کہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہیں. تو بزرگان دین سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ ہم سب کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے رمضان المبارک میں خالص کر لیں اللہ کے لیے, سارے کاموں سے اپنے آپ کو چھڑا لیں. تو آدمی بے کا, حالانکہ اس سے پہلے بھی جو وہ کام کر رہے ہوئے دینی کا کام ہے, قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں, حدیث پڑھائی جا رہی ہے, فقہ بیان کیا جا رہا ہے, یہ سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں, یہ سب بھی دین کے کام ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں بال واسطہ. اور جہاں تک روزہ نماز کا تعلق ہے تو یہ بلا واسطہ ہے, یہ فرق ہے دونوں. عبادت وہ بھی ہے اور عبادت یہ بھی ہے, لیکن ایک عبادت بالواسطہ ہے، ایک عبادت بلا واسطہ ہے. تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے جو روزے رکھیں گے یہ بلا واسطہ عبادت، یعنی یہ مقصد اصلی ہے. روزہ رکھنا یہ خود عبادت، اور باقی جو دوسرے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری عبادت میں شامل فرما لیتے ہیں، لیکن وہ واسطے سے ہوتے ہیں، بلا واسطہ نہیں ہوتے. مثلا آدمی تجارت کر رہا ہے، اس میں نیت کرتا ہے اپنے اہل و عیال کو کما کر لا کر دینے کی، رزق حلال کی، تو عبادت بن جاتا ہے، لیکن بالاصل وہ عبادت نہیں ہے. ہاں واسطے سے وہ عبادت بن جاتی ہے. تو دونوں عبادتوں میں فرق ہے، ایک عبادت وہ ہے جو واسطے سے عبادت بنتی ہے، ایک عبادت وہ ہے کہ جو بغیر واسطے کے ہے ہی عبادت. نماز ہے ہی عبادت، روزہ ہے ہی عبادت، تراویح پڑھ رہے تو وہ ہے ہی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت ہے ہی عبادت. تو اللہ رب العزت نے اس کو عبادت قرار دیا، جو مقصد اصلی بھی ہے اور مقصد تخلیق بھی ہے ہمارا. تو اس لیے وہ جو فقہ اور حدیث میں لگے ہوئے ہیں تو وہ بالواسطہ عبادت، لیکن رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اس سے بھی فارغ کر لیا. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. آپ جب اپنے دیگر کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لیجئے، تھکائیے، نماز پڑھیے، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے بس. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ذرا کوئی بتائے تو صحیح، کیا دنیا کمانے میں لگے رہتے تھے؟ آپ کا کام تو تعلیم تبلیغ، یہی تو کام تھا، سب دین کا کام تو تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اب آ جاؤ بلا واسطہ عبادت کی طرف، وہ تو بلا واسطہ عبادت. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو بلا واسطہ عبادت ہے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. لہذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ صاحب میں چونکہ خدمت خلق کر رہا ہوں لہذا نماز پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں مریضوں کو دیکھ رہا ہوں لہذا میں نماز نہیں پڑھ سکتا. الحاظ بلّہ بعض لوگ تین تین وقت کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں، شکر ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بعض تو پڑھتے ہی نہیں. لیکن پھر بھی ان کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ خدمت خلق یہ بھی عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کی وہ قسم ہے جو بلا واسطہ عبادت ہے، اور نماز یہ بلا واسطہ عبادت ہے. اس لیے جب نماز کا وقت آ جائے تو اب بلا واسطہ عبادت چھوڑ دو، بلا واسطہ میں لگ جاؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کر دو عبادت دوسری. منع کس نے کیا؟ آخر اپنی ضرورتوں کے لیے اور دیگر ضرورتوں کے لیے بھی تو انسان اٹھتا ہی ہے. پیشاب پخانہ آ جائے تو کیا بیٹھا رہے گا؟ کہے گا میں عبادت میں ہوں لہذا میں نہیں جاتا، اس وقت بھی تو اٹھ کے جائے گا نا. تو اس لیے عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ جو ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ چونکہ بلا واسطہ عبادت ہے، اس میں تم لگو، اپنے سارے اوقات کو فارغ کر لو. تو جس سے جتنا وقت ہو سکے، اب ساری دنیا چھٹی تو نہیں کر سکتی، لیکن جتنا وقت جس کو مل جائے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے فارغ کریں، اور اس کی عبادت میں ان اوقات کو خرچ کریں. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ہم ابھی سے کریں تو بات بنے گی. دوسری بات یہ بھائی کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، اور یہ تقوی کی دولت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اور وجہ کیا ہے، کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور اللہ رب العزت نے یہی دولت بھی ان لوگوں کو بھی عطا فرمائی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اولیاء جو ہے وہی متقی ہوتے ہیں. اس سے ہی پتا چلا کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو گویا اہل تقوی کی دولت انہیں حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت والا اس بات کو بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک تم کسی اللہ والے کی صحبت میں گزار دو تو انشاءاللہ پھر ڈبل انجن کی قوت سے آگے بڑھو گے. جب چڑھائی کی طرف ریل کو چڑھایا جاتا ہے، جاتی ہے، تو اس پر ڈبل انجن لگتا ہے، ایک آگے لگتا ہے، ایک پیچھے لگتا ہے، اگلا انجن بھی کھینچتا ہے، پچھلا انجن بھی زور لگاتا ہے، تو آسانی سے چڑھ جاتی ہے. اگر ایک انجن گاڑی ہو تو وہ جلدی سے اوپر نہیں چڑھے گی. اس لیے بعد راستے ایسے ہوتے ہیں کوٹی کی طرف جب گاڑی جاتی ہے تو ڈبل انجن لگا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈبل انجن والے بن جاؤ. اور فرمایا کہ دیکھو جس طرح بقر عید کے زمانے میں بکرے کو لوسن دکھاتے ہیں, ہرا ہرا لوسن دکھاتے ہیں, تو ایک آگے سے قوت ہوتی ہے لوسن کی, پیچھے سے ایک چھڑی بھی رسید کرتے ہیں آہستہ آہستہ, تو ڈبل انجن ہوتا ہے نا, تو وہ بھاگتا ہے پھر لوسن کی قوت سے بھی آگے چلتا ہے اور کچھ خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی آگے چلتا ہے. تو فرمایا اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے جنت اور دوزخ یہ دو چیزیں پیدا کی ہیں. تو دوزخ کا بھی جو ہے وہ احضار کرو, مراقبہ کرو, تاکہ دوزخ کے خوف کی چھڑی تمہیں لگتی رہے تو تم گناہوں سے بچتے رہو, اور جنت کی نعمتوں کا مراقبہ کرو تو گویا کہ وہ ہرا لوسن تمہیں دکھائی دیتا رہے, تو جنت کی طرف چلو اور دوزخ کے خوف کی چھڑی تمہیں لگتی رہے تاکہ تم دوڑتے رہو. تو یہ بھی ڈبل انجن. لیکن یہ آسان کیسے ہوگا؟ کونوا صادقین, سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے. اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جب اختیار کرے گا تو انشاءاللہ یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. تو روزے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے, اور اللہ کے نیک بندے متقی ہوتے ہیں جو واقعتاً اولیاء کرام ہیں, ان کی صحبت میں رہ کر اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ صحبت میں رہنے سے بہت ساری ایسی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں آتی. اب میں یہ اس کی مثال میں یوں دے دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں دین کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ابتدان, لیکن آہستہ آہستہ وہ چاہے بغیر سوچے سمجھے بیٹھنا شروع ہو گئے, کہیں آنے جانے لگے, اب آہستہ آہستہ ان کی بات سمجھ میں آنے لگی, اور بعض اوقات وہ ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ کے, دیکھ کر اشش کرتی ہے طبیعت کہ ماشاءاللہ قابل رشک بن جاتے ہیں وہ صرف اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے, جانے کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے آدمی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ ان کی بات بھی سمجھ میں آئے گی, اور بات جب سمجھ میں آئے گی تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ جنت کی طرف جائے گا. تو میرے عزیز بھائیو, یہ ماہ مبارک جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں, اس کی تیاری ہم ابھی سے کریں اور اس کی فکر کریں. اور فکر کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں اور اپنے اوقات کو مرتب کر لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہیں. گناہوں کو ترک کرنا ہے, بہت ساری خراب عادتیں ان کو ترک کرنا اور چھوڑنا ہے, اس لیے کہ راستے کی رکاوٹیں اب کوئی نہیں, ختم ہے. اب بھی اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ پائے اور اللہ کا قرب حاصل نہ کرے تو پھر بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے جیسی نعمت بھی عطا فرما دی اور افطار جیسی نعمت بھی عطا فرما دی, اس کے بعد پھر تراویح جیسی نعمت بھی عطا فرما دی, قرآن مجید کی تلاوت بھی عطا فرما دی. آخر کوئی تو بات تھی کہ بڑے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کو خاص کر لیا کرتے تھے اللہ کے لیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے, مکمل کرتے تھے 61 قرآن مجید ایک دن میں پڑھا کرتے تھے اور ایک ساری رات میں, اور ایک قرآن مجید تراوی میں ختم کرتے تھے پورے مہینے میں. اس طرح 61 قرآن مجید ان کے مکمل ہو جاتے تھے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے اور دیگر بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اور دیگر بہت سے بزرگان دین کے بارے میں, کہ وہ کتنے قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے, ورنہ 30 قرآن مجید تو بہت سارے لوگ ختم کر لیتے, 30 قرآن مجید تو بہت سے بزرگ الحمدللہ ختم کرتے تھے. تو میرے عزیز بھائیو, کوئی تو بات تھی, اور اس مہینے کو مناسبت بھی ہے قرآن مجید سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں قرآن مجید نازل کیا, اس مہینے کی فضیلت میں اور کوئی بات نہ ہوتی تو یہی بات کافی. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن یہی ایک بات اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا, اس مہینے میں نازل فرمایا, جو لوگوں کے لیے ہدایت, ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کون اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے, کون گمراہی کا ذریعہ بناتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں, بہت سے گمراہی, غلط مطلب اس کا بیان کر کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں, مفہوم غلط لے لیں غلط بیان کر کے تو غلط چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے پر چلا. بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دعا, اس دعا کی تلقین فرماتے ہیں اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی. پچھلے میرے عزیز بھائی اللہ رب العزت سے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو. جتنی دوریاں 11 مہینے میں ہم نے اختیار کی ہیں ان کی تلافی کر لو، ان کا ازالہ کر لو اور قریب آ جاؤ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں جو تراویح ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں ہم 20 رکعتوں میں 40 سجدے کرتے ہیں اور 40 مقام قرب جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس سب سے قرب کا اعلیٰ ترین مقام وہ سجدہ ہے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اپنی ناک زمین پر ٹکاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقام قرب عطا فرما دیتے ہیں. اب جس کو 40 سجدے مل گئے تو 40 مقام قرب حاصل ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے اس کو معمولی دولت مت سمجھیے اور اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ رغبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں. یہ چند گنتی کے دن ہیں، ہوا کی طرح چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیے سال کیسے گزر گیا، تو ایک مہینہ کیا چیز ہے؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہیں گے رمضان ختم ہو رہا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ آج اتنے دن گزر گئے اور پھر خدا جانے کس کی زندگی میں رمضان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو جو نعمت اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس کی ہم قدر کر لیں. ہم نے دیکھا کہ اس دن ابھی ایک دن باقی ہوتا ہے، نماز جنازہ تیار ہے، آخر ایک دن کے فاصلے پر چلا گیا نا دنیا سے، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہنچ پائیں گے کہ نہیں، لیکن تمنا تو رکھے آدمی، اس کی تیاری تو کرے. انشاءاللہ اس تیاری پر بھی تو اجر عظیم ہے. اگر ہم ابھی سے تیاری کر لیں گے، ذہن بنا لیں گے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے یہ ارادے ہیں اور بالفرض ہمیں رمضان المبارک نہیں ملے، تو اللہ تعالیٰ تو ارادوں پر عطا فرما دیتے ہیں. باوجود اس کے اگر رمضان نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری دولتیں عطا فرما دیں گے جو رمضان کو پانے والوں کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ہمارے ارادوں کی بنا پر. اس لیے کہ ارادہ تو ہے نا بھائی، جنت بھی تو آخر اسی لیے ملتی ہے نا، پورے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ارادہ یہ ہے کہ ہمیشہ صاحب ایمان رہیں گے. یا کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ بے ایمان بنیں گے کبھی؟ ایمان ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم رہے، اس کی ہمیشہ آدمی دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک سے کہتا ہے بھی دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرتے دم تک ایمان کی دولت مجھ سے نہ چھینے، ہمیشہ ایمان پر قائم رہوں. اللہ تعالیٰ اس ارادے کی وجہ سے اب اس کو جنت جو عطا فرمائیں گے ہمیشہ کی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کی نیت ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہنے کی تھی، لہذا اب جنت بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی. اعمال کے بدلے میں جنت نہیں ہے، اعمال تو کسی نے 10 سال کیے، کسی نے 5 سال کیے، کسی نے 20 سال کیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 10 سال جنت میں ہو گئے، اب نکلو یہاں سے بھائی، 10 سال تم نے عمل کیے تھے، ختم. لیکن چونکہ ایمان کے بدلے میں، اور ایمان ہمیشہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے میرے ساتھ رہے کہ 1000 برس کی عمر بھی ہو تب بھی ایمان والا رہوں میں، یہ خواہش ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس خواہش کی بدولت اللہ رب العزت اسے جنت بھی ہمیشہ کی عطا فرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ اگر ہم ارادے ابھی سے کر لیں گے رمضان المبارک میں اچھے کام کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی اور اپنی راتوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے گزارنے کی، اس کی یاد میں گزاریں، تو انشاءاللہ اگر نہ بھی ملا رمضان، انتقال بھی ہو گیا، تب بھی ارادے اگر ہمارے مخلصانہ ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں محروم نہیں فرمائے. تو ارادوں پہ دیکھیے کتنا کچھ عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرا عزیز ہو، ابھی سے استقبال رمضان یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں اور رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کی تیاری ابھی سے کریں، اپنے آپ کو تیار کر لیں. گھر میں خواتین کا معاملہ ہوتا ہے تو انہیں بس مستقل بیچاریوں کو اس کام میں نہ لگا کے رکھیں کہ وہ بس کھانے پکانے میں ہی لگی رہیں، بلکہ کچھ وقت ایسا ہو کہ پہلے سے تیاری شروع کریں تاکہ کچھ وقت ایسا مل جائے کہ وہ بھی 2-4 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر لیں. ویسے تو انشاءاللہ وہ سب کو روزہ رکھوانے کا سبب بنتی ہیں، تو اس لیے اجر و ثواب انہیں اس کا بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے افطار کے موقع پر جب وہ محنت کرتی ہیں اتنا اور سب روزے داروں کو روزے کھلواتی ہیں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے محروم ہی نہیں ہیں. لیکن کچھ پہلے سے اگر فارغ ہو جائیں، 15 منٹ پہلے بھی اگر ہم فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت. ہمارے حضرت ڈاکٹر ابو زہیار فی رحمتہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ دعا کا معاملہ یہ ہے کہ مستقل دعا مانگنا یہ ایک عبادت ہے، اور حضرت کا معمول تھا کہ عصر کے وقت جب مسجد میں آتے تھے پھر گھر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے، پھر مسجد ہی میں بیٹھ کر کچھ وقت قرآن مجید، کچھ ذکر و فکر، اور پھر آخری وقت میں دعا، دعا میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ مغرب ہو جاتی تھی، یعنی افطار کا وقت ہوتا تھا، افطار کر کے اس کے بعد نماز پڑھ کر مغرب کی اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے. تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تمنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی دولت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جن کو فرصت عطا فرمائی ہے، بجائے اس کے گھر میں بیٹھ کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر گپ شپ میں اپنا وقت گزاریں، تبصرے بازی میں وقت گزاریں، چاہیے کہ مسجد میں آ جائیں اور آ کر یہیں پر وہ وقت پورا گزار لیں. بڑا قیمتی وقت، بہت ہی قیمتی وقت، اور خاص طور پر دعا مانگنا. آج ہم نے دعا کو تو ایک رسم سمجھ لیا ہے کہ بالکل، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں رہے ہوتے ہیں، اور بے خیالی کے ساتھ بس ہاتھ کو سر پہ منہ پر پھیر لیتے ہیں، سمجھے دعا ہو گئی. یاد رکھیے کہ ایسی غفلت کی دعائیں، اللہ تعالیٰ غفلت کی دعائیں قبول نہیں فرماتے. یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ ہم متوجہ، ہمیں اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور ہم کہیں اور متوجہ ہو رہے ہیں. تو دعا مانگنا اللہ رب العزت سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کچھ اس سے مانگے. اور ہر روز ہر رات کو یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں بخش دوں، جس کی میں مغفرت کروں، کوئی رزق کا طلبگار ہے جس کو میں رزق دوں. یہ ساری پکاریں روزانہ ہوتی ہیں رات کو. کاش کہ ہم ان پکار کے جواب میں کہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک یا اللہ، اے اللہ ہمیں مغفرت چاہیے، ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم رزق کے طلبگار ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے. ایک ایک بات اللہ رب العزت سے آدمی التجا کرے، مانگے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یعنی معمولی چیز ہے لیکن مانگنے میں کسر مت رکھو. بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، دینے والی وہی ذات. تو دعا میں مشغول ہونا یہ بڑی عبادت کی چیز، خاص طور پر افطار کے وقت، شہری کے وقت، اور تہجد میں رات کے وقت دعاؤں میں مشغول رہ کر اپنے لیے، متعلقین کے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، پورے عامت المسلمین، عامت الناس کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیے. اپنے لیے استقامت دین کی دعائیں مانگیے، اللہ رب العزت تو دیتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں. تو بہرحال یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جو آ رہا ہے، اس کی ہم قدر کر لیں اور رمضان المبارک کی تیاری کریں. ابھی سے اپنا اوقات، اپنے نظام الاوقات کو مرتب کر لیں. جب آدمی ٹائم ٹیبل کسی چیز کا بنا لیتا ہے تو اس میں آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے کام کرنا، کہ فلاں کام کے لیے یہ وقت، فلاں کام کے لیے یہ وقت، تو اپنے کام کی پابندی بھی کرے اس نظم کی، تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک نظم اور دائرے میں انسان آ جائے گا. لیکن جس کو جب موقع ملا اس نے کر لیا، جب نہ ملا تو ایسی کوئی بات نہیں، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ باقاعدہ مرتب زندگی ہماری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. دوسری بات یہ ہے، خواتین کے لیے بات میں عرض کر دوں خاص طور پر، کہ اپنے گھروں میں ہی تراوی پڑھیں. اس کے لیے بعض جگہوں پر جو آج کل ایک رسم سی بن گئی ہے کہ اپارٹمنٹ وغیرہ میں، کہیں جو ہے وہ لان میں، کہیں کسی ہال میں تراوی ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ خواتین نماز کی ادائیگی کے لیے جاتی ہیں. آپ سوچئے کہ فرض نمازوں کے لیے جب ہم مسجدوں میں نہیں آتی، اور فرض نمازوں کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں، مسجد میں نہ کریں، تو تراوی جو سنت موکدہ ہے اس کے لیے شریعت کیسے حکم دے گی کہ باہر نکل کر نماز پڑھیں؟ یقینی طور پر سنت موکدہ کا درجہ فرض سے کمتر ہے، کم درجہ ہے، فرض کا درجہ زیادہ بڑا ہوا ہے. لیکن جب فرض کے لیے یہ حکم نہیں ہے عورتوں کو باہر نکلنے کا، تو سنت موقعہ کے لیے کیسے حکم ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جوش میں، جذبے میں اور شوق میں یہ ایسا کرتی ہیں معاملہ، اللہ رب العزت نیتوں کا معاملہ وہی جانتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں حکم شریعت کی روح کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا چاہتی. جب فرض نمازوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے، آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پیچھے میری مسجد میں تمہارا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن تم سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ محلے کی مسجد میں پڑھ لو، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، اور گھر میں بھی اندر کا جو حصہ ہے، باہر کے حصے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کے حصے میں نماز پڑھ لو۔ ابھی جن صحابیہ کو یہ بات آپ نے فرمائی تھی، انہوں نے جب یہ بات سنی تو واپس تشریف لے گئیں، ساری زندگی جو ہے وہ پھر وہ باہر نہیں نکلی، اور نماز جہاں آپ نے فرمایا تھا وہیں ادا کر دی۔ اصل مقصد تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ اس پر آپ نے منع نہیں فرمایا خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ زمانہ اچھا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو منع فرما دیتے۔ جب اس زمانے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں تو اب زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بھائی، اور اب حالات وہ ویسے کیسے رہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اول وقت میں عشاء کی اذان ہو جائے تو نماز سے عشاء پڑھ کر تراویح پڑھ لیں اور گھر میں ہی نماز پڑھیں، باہر نمازوں کے لیے جانا نکلنا یہ مناسب نہیں، میں ناجائز تو نہیں کہتا لیکن مناسب نہیں، افضل نہیں، افضلیت ان کے لیے گھروں میں پڑھنا ہی ہے۔ اور یہ تو یہ ہے، اب شوق کو کیا کریں، شوق ہی پورا ہوتا ہے، وہ سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ چاہے آپ حرم چلے جائیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں، مسجد نبوی چلے جائیں، حکم وہاں کے لیے بھی یہی ہے۔ اور اب بھی اہل تقوی جو جاتے ہیں تو ان کی خواتین تراویح کے لیے یا ویسے وہ نماز کے لیے حرم شریف میں نہیں آتی، نہ مسجد نبوی میں، اپنے ہوٹل میں، اپنے گھر میں، جہاں بھی وہاں نماز پڑھتی، کیونکہ عورتوں کے لیے افضلیت یہی ہے، مردوں کے لیے کہ وہ وہاں جا کے پڑھیں۔ تو جو حکم مکہ مکرمہ کا ہے، جو حکم مسجد نبوی کا ہے، وہی حکم یہاں پر بھی ہے بھائی۔ بہرحال اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تو مسئلہ ان کو ضرور بتا دینا چاہیے، اس کے بعد ان کی مرضی ہے، وہ چاہے جہاں پر پڑھیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر عمرے کے لیے بھی جائے تو وہاں طواف کی نیت سے اگر کوئی خاتون جاتی ہے، طواف کی نیت سے جائیے، طواف بھی کریں، اگر نماز کا وقت ہو تو نماز بھی پڑھ کے آ جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں سلام کی نیت سے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، چاہے وہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ، یہ افضل نہیں۔ افضل یہی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، عمرہ کریں، طواف کریں۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کو مسجد حرام جانا پڑے گا، اور طواف مسجد حرام ہی میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا، صحیح جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں جو کام جہاں ہے کرنے کا وہ تو وہیں کرنا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔ تو بہرحال یہ حکم شریعت کا ہے، میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ تو اس میں شوق پورا کرنا اصل نہیں ہے، اصل شریعت کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، بعض خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں جی عمرے کو جی چاہ رہا ہے بہت، اب چاہے محرم ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات جھوٹ بول کر نامحرم کو محرم لکھوا کر کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کسی محلے کے آدمی کو کہتی ہے ہمارا سسر ہے، ہمارا ابا ہے، باپ ہے، اور اس کے ساتھ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حج عمرہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ گناہ تو ان کے سر پر رہے گا کہ ایک نامحرم کے ساتھ جھوٹ بول کر حج کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عمرہ کرنا اور حج کرنا صرف شوق ہے، ورنہ شریعت نے کہہ دیا کہ اگر محرم نہیں ہے تو اس عورت پہ حج بھی فرض نہیں، اور عورت کے لیے تو خاص طور پر یہ بات کہ صرف یہی نہیں کہ اس کے پاس اس کے خرچ کے لیے ہو، بلکہ جس محرم کو وہ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے اس کا بھی خرچ وہ اٹھائے، یعنی اپنا خرچ بھی ہو اور اپنے محرم کا خرچ بھی وہ برداشت کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ محرم کہے کہ بھی چلو میں چل رہا ہوں، میں اپنا خرچ اٹھاتا ہوں تو اپنا خرچ اٹھاؤ، یا کوئی محرم ہے وہ کہتا ہے تمہارا خرچ بھی میں دیتا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی حرم اٹھا لے، محرم جو ہے اس کا خرچ اٹھا لے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں ہوگا، حج اور عمرہ ہو جائے گا، لیکن میں فرضیت کی بات کر رہا ہوں کہ فرض کب ہوگا، جب اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اپنا خرچ بھی برداشت کر سکے اور جو محرم اس کے ساتھ جائے اس کا بھی برداشت کر سکے۔ اگر صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ خود تو جا سکتی ہے لیکن چونکہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، لہذا حج فرض نہیں ہے، عمرے پہ جانا فرض نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر ساری زندگی اس بنا پر وہ عمرے کے لیے حج کے لیے نہیں گئی کہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو انشاءاللہ بالکل ذرہ برابر گناہ نہیں ہوگا. اس لیے اب اور مزید یہ کہ دل میں جو تڑپ ہے اس کی وجہ سے جو ثواب ملے گا اجر ملے گا وہ الگ. تو بھائی دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے دل کا خون, اسی کو کہتے ہیں ارمانوں کا خون, جذبات کا خون یہی ہے کہ ناجائز امور کا میں اپنے دل کا خون کر دے لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑے, وہ یہی بات. اور یہ صرف حج اور عمرے میں نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. جہاں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ارمانوں کا خون کریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں, تو انشاءاللہ اس خون ارمان سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. جب آدمی انسان حسرتوں کو پامال کرے گا, ارمانوں کا خون کرے گا, تو اللہ رب العزت اس کو مل جائے گی, قرب حاصل ہو جائے گا. اب آدمی کا دل چاہ رہا سو جاؤں لیکن تراویح کہتی ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھ کے سوئے, ارمانوں کا خون ہے کہ نہیں, اپنے آرام کا خون کیا, دل کو جو ہے دل کے ٹکڑے کیے کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں لیٹ جاؤں لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے رسول کا وہ یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھو, فرض پڑھ کے سو, سنتیں پڑھ کے سو. تو دیکھیے یہی وہ ارمانے آرزوؤں کا خون ہے جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دل کو توڑ لے لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو نہ توڑے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں تو بس ساری چیز حاصل ہو گئی. اصل میں شریعت کی روح کو سمجھنا تمام مسلمانوں کے لیے, مرد ہوں یا عورتیں, یہ ضروری چیز ہے. بعض اوقات ہم اس روح کو نہ سمجھنے کی بنا پر نیک کام کر رہے ہوتے ہیں بظاہر, لیکن وہ نیک کام ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو رمضان المبارک بڑا رحمتوں کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں آپ اور مہینوں سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے, کوئی آپ کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا, اور آپ کے انعامات ایسے ہوتے تھے لوگوں پر کہ جیسے تیز ہوائیں جو ہوتی ہیں, ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں نا, اس طرح سے کوئی بھی. تو اس مہینے میں صدقات بھی زیادہ کریں, اس مہینے میں نمازیں جو فرائض ہیں وہ تو ہیں ہی, نفل نمازیں بھی نہ چھوڑیں, اس لیے کہ اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. جب اتنی بڑی دولت مل رہی ہو تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو چھوڑے گا. ہمارے حضرت والا نے ایک مثال لکھی کہ اگر کوئی حکومت یہ اعلان کر دے کہ بھئی تمہیں ایک کارنر کا پلاٹ ملے گا جس کی قیمت 50 کروڑ روپے ہے, 50 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ ملے گا, یہاں سے اور کماڑی تک جو ہے وہ پیدل چلو, سواری پر نہیں جانا, سخت گرمی کا موسم ہے, تو جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا, اے سی میں بیٹھا ہوا ہوگا, حضرت فرماتے ہیں وہ کہے گا بھی اے سی کی ایسی تیسی, 50 کروڑ کا پلاٹ مل رہا ہے تو کون اے سی میں بیٹھے گا, پھر فوراً بھاگے گا کہ ہاں بھائی پیدل چلو, ایک پلاٹ 50 کروڑ کے پلاٹ کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہاں کی جو تکلیفیں ہیں میرے عزیزو, اس پر صبر کر لینا, ان مشقتوں کو برداشت کر لینا, یہ کب سمجھ میں آئے گا, جب ہم وہاں پر پہنچیں گے, جب ہماری آنکھیں کھلیں گی. مرنے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں اصل میں, تو ابھی تو آنکھیں بند ہیں, جب مریں گے تو آنکھیں کھلیں گی, اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے اور اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں پر جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, تو اس وقت بندہ یہ چاہے گا کاش دنیا میں میری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی, یعنی مجھے تکلیفیں شدید پہنچتی تاکہ یہاں کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جاتی. وہ نعمتوں کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی, کاش کہ دنیا میں میری کھال کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. تو اس سے پتا چلا کہ یہ نعمت نہیں ہے جو دنیا کی نعمت, یعنی دنیا کے اعتبار سے تو ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ کوئی نعمت نہیں, اور خاص طور پر اگر ناجائز ہو تو پھر تو اسے بالکل بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں, اس میں جو احکام و فرائض متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف ان کی طرف رغبت کریں, اوقات میں روزوں کو رکھیں. یہاں اس بات کو بھی خوب اہتمام کریں کہ جو اوقات سحر و افطار کے لکھے ہوتے ہیں تو سحری کے وقت میں خاص طور پر اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. عام غلطیاں یہ ہیں, اور گھر میں عورتیں خاص طور پر اس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ جب اذان شروع ہوئی جلدی سے کسی نے پان کھا لیا, اور کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو اس نے سگریٹ منہ میں دبا لی کہ بھائی ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے, اور پھر ایک اذان تو ہونی رہی ہوتی, بھائی اذانیں تو شروع ہوتی ہیں تو آدھے گھنٹے تک ہوتی رہتی ہیں, اب آدمی اگر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہے تو آخری آدھے گھنٹے تک مسجد کھاتا رہے، اس کا مطلب یاد رکھیے، اذان چاہے وہ پہلی ہو یا آخری، سحری ختم ہونے کے بعد جب وقت شروع ہو جاتا ہے تبھی ہوتی ہے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اذان اگر ہوئی تو وہ اذان ہی نہیں ہوتی، اس اذان کو دوبارہ دینا چاہیے، اس لیے اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اوقات نقشے میں لکھے ہیں ان سے بھی 5-10 منٹ پہلے آدمی سحری کو کھا پی کے ختم کر دے، اور اب دانت وانت صاف کر کے، منہ صاف کر کے، اور نماز کی تیاری کرے، مسجد مرد مسجد طرف آ جائیں، اور خواتین جو مصلی پر بیٹھ کر تیاری کرے. یہ جو اذان شروع ہونے کے بعد، حتیٰ کہ یہاں مسجد میں میں نے دیکھا، کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بار بار انہیں متوجہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے یہ ہیں کہ جب یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے جلدی جلدی پانی پی رہے ہوتے ہیں لوگ. ارے بھائی، تمہارا روزہ تو ہوا ہی نہیں، روزہ نہیں ہوا تو اعتکاف بھی نہیں ہوا، تو بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ جو وقت ہے سحر ہے ختم ہونے کا، اس سے بھی 5-10 منٹ پہلے ختم کر دیں، احتیاط اسی میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. البتہ افطار میں جب اذان ہو جائے تو، کیونکہ وہ اذان سے مغرب کے بعد یا غروب کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، لہذا جب اذان ہو اس وقت افطار کر لیں، اس میں احتیاط اسی میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس ماہ مبارک کے انوار و برکات عطا فرمائے. جو کوتاہیاں اب تک ہم کرتے چلے آئے ہیں، 11 مہینے ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو دور فرما کر اس کے ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مستعد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں چوکنا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی جو آنے والا ہے ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے میں جو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہم میں سے کسی کو ان سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ سارے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے. اس ماہ مبارک کے اللہ جتنے فضائل ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، نا قدری سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.